بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ومن بعد كانت بشري دروس من سن جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول کے تعلق سے صحابہ کرام کے تعلق سے سن جماعت کا کیا عقیدہ ہے کیا موقف ہے بیان کر رہے تھے اور پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلی رضی اللہ عنہم كما دلت عليه الآثار اور تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان کو مانتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ سیدنا علی وانہوں کو مانتے ہیں جیسے کہ آثار میں دلائل موجود ہیں. اور یہ جو آثار ہیں پہلے پیچھے درس میں گزر چکے ہیں. شیخ مثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصنف یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس ترتیب کی جو دلائل بیان کی ہیں دو دلائل ہیں. پہلے دلیل یہ ہے کما دلت علیہ الآثار, شیخ الاسلام فرماتے ہیں کچھ دلائل پہلے گزر چکے ہیں, اور دوسرا جو ہے وکما اجمع الصحابۃ علی تقدیم عثمان فی البیعہ, جیسے کہ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ سیدنا عثمان تو مقدم کیا جاتا ہے بیعت کے معاملے میں, یعنی خلافت کے اعتبار سے بیعت کے اعتبار سے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر ہیں, پھر عمر ہے, اور اس پر اجماع ہے امت کا. تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان, اس پر بھی اجماع ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو ترتیب ہے خلافت کی اور بیعت کی یہ عقیدہ کے اصول میں سے ہے. ایسا فرماتے ہیں سیدنا عثمان کی تقدیم سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اس میں اثار نقلیہ ہے جیسے گزر چکا ہے, اور ایک عقلی دلیل بھی ہے. یہ عقلی دلیل یہ ہے کہ اس صحابہ کا اجماع ہے کہ صحابہ جو ہے سیدنا عثمان کو بیعت کے معاملے میں سیدنا علی پر آگے کرتے تھے, اور اس اجماع سے یہ بات لازم آتی ہے کہ سیدنا علی جو ہیں سیدنا عثمان جو سیدنا علی سے افضل ہیں, اور وہ ہوا کذلک, شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ یہی بات صحیح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جو خیر القرون ہیں جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان میں ہمیشہ جو حاکم ہوگا وہ ان سب سے افضل ہوگا, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جیسے کہ اثر میں آیا ہے کما تکونون ولی علیکم, جیسے تم ہوگے ویسے تمہارا حکمران ہوگا, یعنی بعض سلف کا قول ہے یہ. تو جو سب سے بہترین زمانے والے لوگ ہیں ان پر جو حاکم ہے وہ ان میں سے سب سے بہتر ہوگا. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل سنت جو ہیں ان کا اختلاف ہوا کہ سیدنا عثمان یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں سے کون افضل ہیں. اس اتفاق کے بعد اسے ابوبکر اور عمر کے دونوں بعد ہیں, یعنی اتفاق اس چیز پہ کہ سیدنا ابوبکر عمر سب سے افضل ہیں, اور ان کے بعد جو ہے فضیلت کے اعتبار سے کون افضل ہے. تو بعض لوگوں نے سیدنا عثمان کو افضل سمجھا, اور بعض اہل سنت نے خاموشی اختیار کی, اور بعض نے یہ فرمایا کہ یا یہ سمجھا کہ سیدنا علی جو ہیں وہ چوتھے نمبر پہ ہیں. کہتے ہیں ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ویسکتون او یقولون ثم علی, مطلب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں. اب شیخ السلام کا یہ جو جملہ ہے, یعنی جب صحابہ کرام کی تفضیل کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت جماعت میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سب سے افضل ہے ابو بکر ثم عمر، اس پہ اتفاق اجماع ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے، ثم عثمان پھر عثمان، ویسکتون یا تو چوتھے کا ذکر نہیں کرتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، یا چوتھے نمبر پہ کہتے ثم علی، یہ بھی بعض سلف سے ثابت ہو، بعض سنت نے اس موقف کو اختیار کیا ہے. وقوم قد وقدم قوم علیا، اور بعض لوگوں نے سیدنا علی کو مقدم کیا ہے، فقال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ثم عثمان، وهذا رأي من آراء اہل سنت، یہ بھی اہل سنت جماعت کی رائے میں سے ایک رائے ہے، یعنی یہ بھی ان کا قول ہے. وقوم توقفوا، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور بعض لوگوں نے توقف اختیار کیا، فقالوا ابو بکر، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جماعت کے یہ جو گروہ جو توقف سے کام لیتا تھا وہ یہ کہتے تھے ابو بکر ثم عمر وتوقف ایہما افضل عثمان او علی، تیسرے اور چوتھے نمبر پر افضلیت کے اعتبار سے توقف کرتے تھے کہ افضل کون ہے، عثمان یا علی. شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب جو آراء ہیں اہل سنت جماعت کی، جو اقوال ہیں تفضیل کے معاملے میں، ان چار صحابہ خلفائے راشدین ہیں، وہ چار آراء ہیں، چار ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے رأی المشہور، جو سب سے مشہور قول ہے اور ان کے جو رائے ہیں، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یہ جو سب سے پہلے ہے. دوسرا ہے ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم السکوت، چوتھے نمبر کا خاموش اختیار کرتے تھے، نہیں بیان کرتے تھے. تیسری رائے، تیسرا قول جو ہے ابو بکر ثم عمر ثم علی ثم عثمان، سیدنا علی کو عثمان پر مقدم کر دیا فضیلت میں. اور چوتھا جو قول ہے رأی الرابع، یہ چوتھی رائے جو ابو بکر ثم عمر ثم نتوقف ایہما افضل عثمان او علی، ابو بکر پھر عمر کہتے ہیں، پھر توقف سے کام لیتے کہ عثمان یا علی دونوں میں سے کون افضل ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے عثمان افضل ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ علی افضل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے صحابہ میں سے ان دونوں پر کوئی بھی فضیلت یا افضلیت نہیں کر سکتا سو بکر عمر کے بعد، یعنی سو بکر عمر کے بعد اگر کوئی افضل صحابہ ہیں تو ہیں یہ دو، اب دونوں میں سے کون افضل ہے اس پر خاموش اختیار کرتے ہیں اور توقف سے کام لیتے ہیں. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن استقر امر اہل سنت علی تقدیم عثمان ثم علی، لیکن اہل سنت جماعت کا جو معاملہ اس پر قرار پایا ہے کہ سیدنا عثمان جو ہے سیدنا علی پر مقدم ہے، کہ افضل هذه الامه بعد نبيها. شیخ بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کا معاملہ یہاں پر مستقر ہوا اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت کے جو افضل ہیں اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر ہے، ثم عمر ثم عثمان ثم علی، اور یہی ترتیب خلافت کی ہے اور یہی سچ اور صحیح بات ہے جیسے کہ دلیل گزر چکی ہے. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ جو معاملہ ہے سیدنا عثمان اور علی کا معاملہ افضلیت کے اعتبار سے، یہ اصول میں سے نہیں ہے، عقیدہ کے اصول میں سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے مخالف کو گمراہ کیا جائے یا اس پر گمراہ کے فتوے لگا دیے جائیں جمہور اہل سنت کے نزدیک. یعنی جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے شرح میں کہ جو مفاضلہ ہے سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے تعلق سے، یہ معاملہ اہل سنت جماعت کے اصول میں سے نہیں ہے کہ جو مخالفت اس میں کرتا ہے اس کو گمراہ کہا جائے گا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی سیدنا عثمان سے افضل ہیں، ہم اسے نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ بھی اہل سنت جماعت کے آراء اور اقوال میں سے ایک رائے اور ایک قول ہے. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، لیکن گمراہ اس میں گمراہ کا فتویٰ لگایا جائے گا تو مسئلہ جو ہے خلافت کا مسئلہ ہے. یعنی شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے بعد جو امت میں جو خلیفے ہیں وہ بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، اور ان کے بعد علی ہیں. اور جس نے یہ کہا کہ جو خلافت ہے وہ سیدنا علی کے لیے ان تینوں کے علاوہ، تو یہ شخص گمراہ ہے. جس نے یہ کہا کہ خلافت جو ہے سیدنا ابوبکر عمر کے بعد سیدنا علی کے لیے ہے، وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ اس نے صحابہ کے اجماع کی مخالفت کی ہے. اب معاملے جو ہے دو ہیں، ایک ہے بیعت کا معاملہ اور خلافت کا معاملہ، دوسرا ہے صرف تفضیل اور افضلیت کا معاملہ. ایک کا تعلق اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے، دوسرا اصول کے فروع میں سے ہے. جب اصول کی بات کرتے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، جب فروع کی بات کرتے اس میں اختلاف کی گنجائش ہو جاتی ہے. جبکہ ہم عقیدے کی بات کریں، عقیدے کے فروع میں اختلاف ہو جاتا ہے چند مسائل میں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے. جو بیعت اور خلافت کا مسئلہ، اس میں اتفاق ہے صحابہ کو رسول جماعت کا، کہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان اور پھر علی، اس میں اجماع ہے خلافت کے. اور پھر جو افضلیت کی بات آتی ہے، سیدنا ابوبکر عمر سب سے افضل، اس پر بھی اجماع ہے. اختلاف کس چیز پہ ہوا ہے؟ سیدنا عثمان اور علی کی افضلیت میں. بعض السنت نے کہا کہ سیدنا عثمان افضل ہیں، بعض نے کہا سیدنا علی افضل ہیں، بعض نے توقف سے کام بھی لیا ہے. تو یہ سارے اقوال موجود ہیں رسول جماعت کے اقوال میں. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيٌّ. یعنی شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ان معاملات میں سے جن میں صحابہ اہل سنت کا اجماع ہے خلافت کے مسئلے میں. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ. اور جس نے بھی ان چاروں کی خلافت میں سے کسی خلاف پر طعن کیا ہے، تو وہ شخص اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے. شیخ صفا شیخ مذہم رحمہ اللہ کہ جس نے بھی ان چاروں خلفاء راشدین جو ہیں ان کی خلافت پر طعن کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، یا ان میں سے کوئی خلافت کا مستحق نہیں ہے، یا ان میں سے جو بعد والے ہیں وہ پہلے سے زیادہ حق رکھتے خلافت کا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے گدھے سے جو ہے وہ زیادہ گمراہ ہے. وہ یہ جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہیں کہ گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ثابت ہے. امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جملہ بیان کیا ہے. اور گدھا کے اس لیے ذکر ہوا ہے کیونکہ گدھا جو ہے وہ جانور میں سے سب سے بیوقوف جانور ہے علی الاطلاق، یعنی سمجھ کے اعتبار سے جانور بھی سمجھتے ہیں، اور پتہ مختلف جانور سمجھتے ہیں. اب کتے کے تعلق سے قرآن مجید میں ہے کہ علم والا کتا، اگر آپ کتے کو تعلیم دیتے ہیں شکار کی اور شکار کو پکڑ لیتا ہے، اور آپ اسے چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، کتے کو شکار، کتے سے شکار کی پتہ، شکار کتے معروف ہیں، وہ شکار کتا پالنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ شکار کرتے ہو، شکار کتا ہے یا چوکی دار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، تو وہ شرعاً جائز ہے. اگر ویسے کتا پالتو رکھا ہے تو پھر فرشتے گھر میں نہیں گھستے، گھر میں داخل نہیں ہوتے، جبکہ کتا کتا ہی ہوتا ہے سبحان اللہ، لیکن شریعت کے حکم میں فرق ہے. تو اگر کتا جو ہے اسے آپ تعلیم دیتے ہیں، تو اس کتے کو آپ شکار کے لیے بھیج دیتے ہیں بسم اللہ کہتے ہوئے، اور وہ شکار کو کر لیتا ہے، شکار کو مار بھی دیتا ہے، کبوتر ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی چیز ہے، یا خرگوش وغیرہ ہے، آپ اس شکار کو مرا ہوا پاتے ہیں تو وہ حلال ہے، جبکہ کتے نے شکار کیا ہے. اور اگر یہ کتا جو ہے معلم نہیں ہے، اسے تعلیم نہیں دی گئی اور اس نے شکار کر لیا ہے، اگرچہ آپ نے بسم اللہ بھی پڑھا ہے، تو وہ حرام ہے سبحان اللہ. اب کتے کے عالم ہونے یا عالم نہ ہونے کی وجہ سے جانور حلال و حرام ہو گیا آپ پر سبحان اللہ. اور اس کے علماء جو نشانی بتاتے ہوئے ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے اس کتے کو، یہ کتے جو تعلیم یافتہ ہے کہ نہیں، کیسے پتہ شکار کیسے کیا جاتا ہے کہ نہیں، کہ وہ خاص طریقے ہوتے ہیں، یا تو سٹی پہ جاتے ہیں یا اسے خاص آواز سے بھیجتے ہیں شکار کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں. اگر اسے روک دیا جائے کہ تم رک جاؤ، اگر وہ رک جاتا ہے مطلب یہ تعلیم شدہ ہے، اور اگر وہ نہیں رکتا ہے مطلب وہ اپنے لیے جا رہا ہے، وہ شکار کے نہیں جا رہا، وہ مالک کے لیے نہیں جا رہی، سب سے بھیجا ہے، تو ابھی اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم میں کمی ہے، اس لیے وہ جانور جو یہ کتا شکار کرتے ہوئے حرام ہو جاتا ہے، یعنی ابھی اس کو تعلیم نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ. اب جو گدھا ہے وہ کیونکہ حیوانات کے تناظر میں سب سے بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور جس نے بھی صحابہ کرام کی ترتیب پر طعن کیا ہے تو وہ شخص جو ہے تمام صحابہ پر طعن کرتا ہے. اصل بات یہ ہے، کیونکہ صحابہ نے کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ ترتیب اس طریقے سے ہے، اور جو اس پر طعن کرتا ہے وہ ایک اس نے صحابہ کے اجماع پر طعن کیا ہے، اور صحابہ کے اجماع پر طعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ پر طعن کیا ہے، سلام و رحمۃ اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ، تو اور واجب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہیں، سید ابوبکر صدیق ہیں، پھر سید عمر ہیں، پھر سید عثمان، پھر سید علی ہیں، اور سب سے زیادہ حق خلافت کی اسی ترتیب سے وہ لے گئے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں کوئی کبھی ظلم ہوا ہے خلافت میں، جیسا کہ رافضہ نے دعویٰ کیا ہے، شیعہ جو رافضہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ سید ابوبکر، عمر و عثمان اور تمام صحابہ جو ہیں وہ ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے سیدنا علی سے خلافت کو چھینا ہے، یہ روافض کا عقیدہ ہے. پھر جو خلفائے راشدین کے بعد جو خلیفے ہیں ان کے تعلق سے شیخ عثیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ بعد میں آئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں پر ان کی خلافت جو ہے وہ زیادہ حق رکھتے تھے، کیونکہ وہ خیر و قرون میں سے نہیں ہیں، اور ان میں ظلم بھی ہوا ہے، اور راہ راست سے وہ ہٹے بھی ہیں، فسوق اور فجور بھی ہوا ہے، جس سے ثابت ہوا ہے کہ ان سے اور بھی بہتر تھے جو خلافت کے لیے حق زیادہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 139 میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ، یہ جو ترتیب ہے افضلیت میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر تمام معاملات میں وہ افضل ہوتا ہے، جو ایک فاضل ایک مفضول ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ فلان فلان سے افضل ہے، مطلب یہ نہیں کہ مطلقاً ہر چیز میں افضل ہے، جو افضلیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی تناسب میں ہوتی ہے، مفضول میں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے یا افضلیت جو فاضل میں نہیں ہے، اور ان چار خلفاء کی ہم بات کرتے ہیں افضلیت کی، یاد افضلیت کی بات نہ کہ خلافت کی، خلافت پہ اجماع ہو چکا ہے، خلافت ترتیب اجماع ہے، افضلیت کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں جب فضلت کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مطلقاً وہ افضل ہے، تو ہم اس تفریق کو جاننا لازمی اور واجب ہے، اطلاق اور تقید، مطلقاً فلان فلان پہ افضل ہے اور اس معاملے میں فلان فلان سے افضل ہے. تو یہ صحابہ کرام کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں. اب پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ حبون اہل بیت رسول اللہ علیہ وسلم و تولونہم، اور رسول جماعت جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیر پیر وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے دوستی بھی رکھتے ہیں اور ولایت بھی رکھتے ہیں. اچھا، جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں، ایک ہم عمومی طور پر صحابہ کی بات کرتے ہیں، ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اور بعض علماء صحابہ کرام کا جب ذکر کرتے ہیں تو بعد میں الگ سے اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدعتی گروہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں اور نواصب جو ہیں، نواصب وہ ہیں جو اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسے گروہ بھی موجود ہیں، تو جب علماء اس طریقے سے الگ الگ بیان کرتے ہیں تو تمام گروہوں کا رد کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے تمام صحابہ اکرام کے تعلق سے. ویحبون اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتولونہم، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، اور یہ محبت جو ہے اس کے دو وجوہات ہیں، ایک تو ایمان ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری، اور کبھی ان سے نفرت نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہتے جیسے کہ روافض کہتے ہیں کہ جس نے بھی سر ابوبکر عمر سے محبت کی ہے تو اس نے سر علی سے نفرت کی ہے. اس لیے وہ یہ کہتے کہ اگر ہم سر علی سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر لازمی ہے کہ ہم سر ابوبکر عمر سے نفرت کریں، نعوذ باللہ. ان کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسا کہ سیدنا ابوبکر عمر جو ہے سیدنا علی کے دشمن ہیں، جبکہ تواتر سے نقل اور روایات موجود ہیں سیدنا علی سے کہ ممبر پر سیدنا علی جو ہے سیدنا ابوبکر عمر کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے، ان کو آگے کیا کرتے تھے، سبحان اللہ. تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سب رشتہ دار ہیں، اور ہماری محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اچھا، اب اہل بیت کون ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں؟ یہ بھی جاننا لازمی. شیخ فرماتے ہیں، من اہل بیتہ ازواجہ بنص القرآن. اہل بیت میں سے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں جو ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے بنص القرآن، قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في آيات سورة الأحزاب آية نمبر 28-33 شيخ صفر عن شمعثين رحمه الله إن آيات كذكر کرنے کے بعد اہل بیت میں جو ہیں وہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بلا شک شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، سیدہ فاطمہ ہے، سیدنا علی ہیں، سیدنا حسن حسین ہیں رضی اللہ عنہم وصحابہ اجمعین، اور ان کے علاوہ بھی جیسے سیدنا عباس ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں، ہم اس محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھا ہے، مومن ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں میں سے کوئی کافر ہے، جو کوئی کافر ہوتا تو ہم ان سے کبھی محبت نہیں کرتے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوتے. جیسا کہ ابو لہب جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، ان سے محبت کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ واجب یہ ہے کہ ان سے نفرت کی جائے کفر کی وجہ سے، اور جو وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طریقے سے ابو طالب بھی ہمارا واجب ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں کہ کفر کی وجہ سے، لیکن جو اچھے اعمال اور دفاع کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسے ہم پسند کرتے ہیں اور ان اعمال سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن ذاتی طور پر کیونکہ وہ وفات کفر پر ہوئی، اس لیے ان سے محبت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور کافروں سے محبت نہیں کی جاتی. اور یہ مسئلہ جو آگے بھی ہوگا انشاءاللہ تفصیل، الولاء والوراء کا مسئلہ ہے، عقیدے کے اصول کا ایک الگ سے اصول ہے. پھر وہ تولونہم کہ جملہ جو ہے، لفظ جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے اولیاء بناتے ہیں. اور ولی کا معنی جو ہے اس کے کئی معنی ہیں ولی کے لفظ کے. دوست کو بھی کہتے ہیں, قریب کو بھی کہتے ہیں, ولی امر کو بھی کہتے ہیں, اور مدد نصرت کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں. اور اس لفظ میں یہ اس تمام معنی موجود ہیں, مدد العانت کے, نصرت کے, دوستی کو, محبت کے, سارے معنی موجود ہیں. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خَمْ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. صحیح مسلم کی حدیث ہے, السلام ورحمۃ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو ہے, اس وصیت کو محفوظ کرتے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ فرمایا کہ میں تمہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیت, اہل بیت میں میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تذکیر کرتا ہوں. یہ جو وصیت ہے شیخ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے خاص وصیت کی اور عہد اپنی امت کے لیے کیا ہے, اپنے اہل بیت کے لیے. اور غدیر خم جو ہے یہ اٹھارہ ذو الحجہ کا دن تھا, اور ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف, تو مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک کنواں جسے غدیر کنواں کو کہتے ہیں, اور خم جو ہے غدیر خم کہتے ہیں جو جس کا ایک کنواں تھا اس کا نام خم تھا, اس لیے اس جگہ کا نام معروف اسی کنویں کو اس شخص کے نام سے معروف تھا. تو جو واپس آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس جگہ پہ رکے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا مختصر سا, اور اس خطبے میں تین مرتبہ یہ جملہ فرمایا, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, یعنی میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں اور اس کے انتقام سے بھی ڈراتا ہوں اگر تم سے کوئی بھی اہل بیت کے حق کو ضائع کر دے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب اور رحمت مترتب کی ہے اگر تم ان کے حق کو ادا کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو ملے گی. تو یہ اس جملے سے مراد ہے, ذکرکم اللہ فی اہل بیتی. وہ ایک خاص وصیت تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, جب بعض قریش والے نے ان سے جفا کی بنی ہاشم میں سے, یعنی بعض قریش کے جو قبیلے تھے وہ بنی ہاشم سے جفا کرتے تھے, کچھ دوری اختیار کرتے تھے, تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے شکایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی, یہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ یہ تم سے محبت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری رشتہ داری کے لیے. اسے امام احمد نے مسند میں وفضائل الصحابہ میں بیان کیا ہے, اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن ایک مرسل روایت بھی ہے, اور پھر ایک متصل روایت میں, یعنی اگر طرق ملا دیے جائیں تو پھر حسن غیری کے درجے پر یہ حدیث آ جاتی ہے بعض محدثین کے نزدیک. شیخ مذہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے بیان کیا ہے, ایضا مصدر ہے یعنی آض یا عید, یعنی واپس آتے ہیں جس جہاں سے بات کی تھی. جفا سے مراد یعنی دور اختیار کرنا, ترفع کرنا اور تعلق قائم نہ رکھنا. ہاشم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے دادا ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھ سکتے, یعنی مومن نہیں ہو سکتے, یعنی ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے محبت نہ کریں. یہ جو عام محبت, اس میں تمام مومن جو ہیں وہ شریک ہیں, یعنی جو بھی مومن ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس سے محبت کرنا جو ہے شرعاً واجب ہے، اس نفرت نہیں کر سکتے، یہ ہر مومن کے لیے ہے. اس لیے فرمولِ قرابتی، یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہر مومن کے لیے، اور میرے رشتہ داروں کے لیے، خصوص پر جو اہل بیت ہیں ان سے محبت جو ہے اس لیے زیادہ لازمی کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں. یہ عام محبت جو ہے مومن کے لیے، ان سے زیادہ محبت ہے اہل بیت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور عباس کا یہ کہنا جو ہے کہ بعض قریش جو ہیں، بعض قریش کے قبیلے جو ہیں وہ جفا کرتے ہیں بنی ہاشم سے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بہترین رحمۃ اللہ، تو یہ دلیل ہے کہ آل بیت کی جفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہی موجود تھی، کہ بعض ایسے قبیلے ایسے لوگ تھے جو دور اختیار کرتے تھے. کیونکہ شیخ صاحب فرماتے وجہ کیا ہے، شیخ بہترین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ انسان کے طبع میں فطرت میں حسد موجود ہوتا ہے، الا یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بعض لوگ آل بیت سے حسد کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے اور رشتہ دار تھے، وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ جفا سے کام لیتے تھے اور ان کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے اس اعتبار سے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال ان اللہ اصطفى بنی آدم، ان اللہ اصطفى بنی اسماعیل واصطفى من بنی اسماعیل کنانا واصطفى من کنانة قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ دلیل ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ تعالی کہ بنی ہاشم جو ہیں وہ اللہ تعالی کے چنے ہوئے لوگ ہیں. احسن جماعت کے عقیدہ ہے اہل بیت کے تعلق سے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو دوست بھی بناتے ہیں، ان کے حق بھی ادا کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت ہے ان کے لیے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ان کی منزلت ہے شرعاً ان سے اوپر نہیں لے کے جاتے، اور بلکہ جو بھی غلو سے کام لیتے ہیں ان کے حق میں ان سے برات کرتے ہیں. یہاں تک کہ بعض ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، جو ان سے غلو سے کام لیتے ہیں اور حد سے ان کو بڑھا کر الوہیت کا درجہ دے دیتے ہیں، یعنی بعض عبادات ان کے لیے کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سبأ نے کیا تھا. عبداللہ بن سبأ یہودی، ان کا قول معروف ہے جو حسین علی کے بارے میں اس شخص نے کہا تھا کہ انت اللہ، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ تم اللہ ہو، نعوذ باللہ. جسے علوین بھی کہتے ہیں، جو کہ حسین علی نے زندہ جلا دیا تھا، اور مشہور قصہ شیخ صاحب فرماتے ہیں قصہ مشہور ہے. پھر اسماعیل سے مراد حدیث میں سیدنا اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سیدنا ابراہیم کے وہ بیٹے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور سورۃ الصافات میں ان کا یہ قصہ معروف ہے. کنانہ جو ہے یہ 14ویں دادا ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قریش جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں دادا ہیں، ان کا نام فہر بن مالک ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 13ویں دادا ہیں نظر بن کنانہ، دونوں قول موجود ہیں. اور ہاشم جو ہے یہ تیسرے دادا ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر فرماتے ہیں وتولون ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین، اور محبت کرتے ہیں اور ولایت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم امہات المؤمنین سے، رضی اللہ عنہم اصحاب اجمعین. اگلے درس میں یہاں سے درس کا آغاز کریں گے، چند اہم باتیں رہیں گی صحابہ کرام کے تعلق سے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.